الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم وانصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی خاطر مضطرب وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام واکنٹ ضلع راولپنڈی کے غیور نوجوانوں اور دوستو یہ پیام مصطفیٰ کانفرنس جس کا اہتمام سپاہ صحابہ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں شرکت کے لیے برادرم شعیب ندیم صاحب اور اس علاقہ کے ممتاز اکابرین علماء کے شدید اصرار کی وجہ سے یہ پروگرام متعین کیا گیا تھا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عنوان نہایت اہم ہے۔ عنوان ہے پیام مصطفیٰ۔ پیام مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر اس کو انتہائی مختصر اور جامع لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے، پیام مصطفیٰ پیام رحمت ہے۔ پیام مصطفیٰ پیام اسی عنوان پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور اس کے بعد آخر میں ملک کی موجودہ صورتحال پر اور سپاہ صحابہ کے موقف پر آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں گا، اور اگر اللہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ ان دونوں عنوانات پر شرح و بسط کے ساتھ خامہ فرسائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نہایت صبر و سکون سے میری معروضات سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، پیام مصطفیٰ کیا ہے؟ پیام مصطفیٰ پیام رحمت ہے۔ پیام مصطفیٰ پیام یہ رحمت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، جہانوں کے لیے، جہان کے لیے نہیں، بستی کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے۔ دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے رب کے، اور رب کے بعد اگر جہانوں کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اس اتنے بڑے اجتماع میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو رحمت کے مفہوم کا علم ہے کہ رحمت کہتے کس کو، عربی لغت میں رحمت کا معنی کیا ہے، عربی لغت میں رحمت کی تھیوری اور فلاسفی کیا ہے، عربی لغت میں رحمت کی عکاسی یا حقیقت کیا ہے۔
پیغمبر کو فرمایا کہ تم جہانوں کے لیے رحمت ہو. کیا مطلب ہے کہ میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے، باقی پیغمبر بستیوں کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، شہروں کے لیے تھے، ملکوں کے لیے تھے، قوموں کے لیے تھے، اور میرا رسول عرش سے فرش تک، تحت الثرى سے عرش مولا تک، شمس و قمر سے شجر و حجر تک، کائنات کے ایک ایک ذرے تک میرا نبی رحمت کا پیغام پر بنا کر بھیجا گیا. اور قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر تو جہانوں کے لیے رحمت ہے. جہان عرش کہو رحمت تو ہے، جہان فرش کہو رحمت تو ہے، جہان دنیا کہو رحمت تو ہے، جہان عقبہ کہو رحمت تو ہے، جہان برزخ کہو رحمت تو ہے، جہان حیوانات کہو رحمت تو ہے، جہان نباتات کہو رحمت تو ہے، جہان معدنیات کہو رحمت تو ہے، جہان ارواح کہو رحمت تو ہے، جہان انسانوں کہو رحمت تو ہے، جہان جانوروں کہو رحمت تو ہے، جہان ذروں کہو رحمت تو ہے، جہان حکومتوں کہو رحمت تو ہے، جہان مزدوروں کہو رحمت تو ہے، جہان کسانوں کہو رحمت تو ہے، جہان محنت کشوں کہو رحمت تو ہے، جہان عورتوں کہو رحمت تو ہے، جہان دکھی لوگوں کہو رحمت تو ہے، جہان بے سہاروں کہو رحمت تو ہے، جہان گناہگاروں کہو رحمت تو ہے، جہان مشکلات والوں کہو رحمت تو ہے، جہان شرک والوں کہو رحمت تو ہے، جہان گناہگاروں کہو رحمت تو ہے. پوری کائنات میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب راحت ہے، رحمت کا مطلب سکون ہے، رحمت کا مطلب عظمت ہے، رحمت کا مطلب بلندی ہے، رحمت کا مطلب دکھوں کا مداوا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ظلم ہے، مقابلے میں انصاف ہے. جہاں ظلم ہے وہاں انصاف رحمت ہے، جہاں زیادتی ہے وہاں امن رحمت ہے، جہاں بے چینی ہے وہاں چین رحمت ہے، جہاں شرک ہے وہاں توحید رحمت ہے، جہاں بدعت ہے وہاں سنت رحمت ہے. جہاں برائی ہے وہاں اچھائی رحمت ہے، جہاں بدی ہے وہاں نیکی رحمت ہے، جہاں بھوک ہے وہاں پیٹ کا بھرنا رحمت ہے، جہاں اریانی ہے انسان ننگا پھر رہا ہے وہاں کپڑے کا پہننا رحمت ہے، اور جہاں گناہ ہیں وہاں معافی رحمت ہے. میرا نبی رحمت ہی رحمت ہے، کہو میرا نبی رحمت ہی رحمت. اور جب میرا نبی نہیں آیا تھا تو رحمت کی یہ کیفیت نہیں تھی، میرا رسول دنیا میں نہیں تھا تو رحمت کی کیفیت نہیں تھی. بالکل اسی انداز گفتگو کو جگن ناتھ آزاد نے بیان کیا ہے، اور وہ عجیب بات کہہ گیا. بدایونی نے بھی کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور جگن ناتھ آزاد نے کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، تا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا.
یوم محمد مصطفی، یوم محمد مصطفی،
زندہ باد،
زندہ
باد،
زندہ
باد،
زندہ باد.
میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے، کہو میرا نبی. توجہ ہے میری طرف؟ میری طرف توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے یا تھوڑی توجہ ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ توجہ کریں گے تو عقدہ کھلے گا. آپ توجہ کریں گے تو عقدہ کھلنا چاہیے یا نہیں چاہیے کہ بند رہنا چاہیے؟ ہے توجہ پوری؟ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے، آپ کا دل پکارے گا کہ رحمت کیسے ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی. ٹھیک ہے کہ رحمت کیسے ہے؟ توجہ فرمائیں. وما ارسلناک الا، میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت، اس کے لیے کوئی قید نہیں. میرا نبی شرک کے اندھیاروں میں روشنی کا مینار ہے. اس کا مطلب ہے کہ شرک کے جتنے اندھیرے تھے ان میں میرے پیغمبر نے روشنی پھیلائی، اسی کا نام رحمت ہے. اسی کا نام بدعت اور رسم و رواج کی اتھا گہرائیوں میں میرا پیغمبر روشنی ہے، اسی کا نام رحمت ہے. مزدوروں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا نبی سے پہلے، اور میرے رسول نے فرمایا اعط الاجیر لاجر قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. میرا پیغمبر مزدور کے لیے رحمت ہے. میرا نبی مزدور کے لیے رحمت. آپ کہتے ہو کہ میں ہسپتال کے دروازے پہ کھڑا تھا، میرا بھائی زخمی تھا اور اس کے لیے خون کی بوتل کی ضرورت تھی. کوئی شخص خون نہیں دیتا تھا، کسی کا خون پورا نہیں آ رہا تھا. چند منٹوں میں میرے بھائی نے دنیا سے رخصت ہو جانا تھا کہ اچانک ایک آدمی رحمت کا فرشتہ بن کر آیا اور اس نے اپنا خون دے دیا. یعنی دکھوں میں جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ رحمت بن کر آ گیا. میرے بھائیوں، جب عورتوں پر دکھ آئے تھے کہ عورت کی عزت لوٹی جا رہی تھی، تو میرا نبی رحمت کا پیغام پر بن کر آیا. جب مزدوروں کا حق کوئی نہیں تھا تو میرا نبی رحمت کا پیغام پر بن کر آیا. جب شرک کے اندھیارے پھیل گئے تھے میرا نبی رحمت کا پیغام پر بن کر آیا. جب نافرمانی پوری دنیا میں پھیل گئی تھی میرا نبی رحمت کا پیغام پر بن کر آیا. جب ساری کائنات میں ظلم کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، پوری دنیا کے اندر معصیت و کفران کے اندھیرے تھے، میرا نبی رحمت بن کر آیا. میرے نبی نے عورتوں میں بھی رحمت بانٹی، میرے رسول نے مزدوروں میں بھی رحمت بانٹی، میرے نبی نے جانوروں میں بھی رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں میں بھی رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے عورتوں کی بولیاں لگانے والوں میں بھی رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں میں بھی رحمت بانٹ کر ان کی نگاہوں کو سچا کر دیا. میرے پیغمبر نے کائنات کی ہر برائی کو مٹا کر اچھائیوں میں تبدیل کر دیا. میرے بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کے مقابلے میں جو اچھائی ہے وہ رحمت ہے، ان برائیوں کے مقابلے میں جو اچھی چیز ہے وہ رحمت ہے. آج بھی جو تم اچھا کام کرو گے وہ رحمت سے تعبیر ہوگا، جو برا کام کرو گے وہ زحمت سے تعبیر ہوگا. کہ دنیا کے اندر جب میرا پیغمبر نہیں آیا تھا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی، عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، عورت کے چہرے پہ پردہ نہیں ہوتا تھا. عورتوں کی کیفیتیں کیا تھی کہ عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور جوان لڑکیاں کیسر و کسرا کے درباروں میں بڑی بری نگاہوں کی وجہ سے پیش کی جاتی تھیں، لڑکیوں کو شوکیسوں میں کھڑا کر کے ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور ایران کے بازاروں میں لڑکیوں کی بولیاں لگائی جاتی تھیں، سوائے جنسی خواہشات کے عورت کا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، عورت بچوں کی تربیت نہ کر سکتی، عورت پاک ہاتھوں سے روٹی نہ پکا سکتی، عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت زندگی بھر اثر نہیں کر سکتی، عورت ماں نہیں کہلا سکتی، عورت بیٹی نہیں بن سکتی، عورت بہن نہیں بن سکتی، اگر عورت بیوی نہیں بن سکتی. میرے بھائیو، عورت کی حیثیت ایک جانور کی تھی، ایک پتھر کی تھی، ایک غیر مری چیز کی تھی، ایک درخت کے پتے کی تھی. عورت کی حیثیت ایک استعمال شدہ کپڑے کی تھی، عورت کی حیثیت ایک جوتے کی تھی جسے فوراً بدل دیا جاتا تھا، عورت کی حیثیت ایک گناہ کی تھی، عورت کی حیثیت ایک برائی کی تھی، یہ اندھیرا تھا، یہ پریشانی تھی، یہ دنیا میں مشکل تھی، یہ اندھیرا عرب میں بھی تھا، یہ اندھیرا کیسر و کسرا میں بھی تھا، یہ اندھیرا بادان بن ساسان میں بھی تھا، یہ اندھیرا خسرو پرویز پہ بھی تھا، یہ اندھیرا کسرا ایران میں بھی تھا، یہ اندھیرا کیسر روم میں بھی تھا، اس سارے اندھیروں میں روشنی کا جو چراغ چمکا اسی کا نام رحمت للعالمین تھا۔ توجہ توجہ میری طرف توجہ فرمائیں، ساری کائنات میں جہاں جہاں اندھیرا تھا، اندھیرا آگے آگے تھا، رحمت پیچھے پیچھے تھی، اور جب رحمت نے اندھیرے کو پاٹ دیا تو اندھیرا چھٹ گیا، رحمت پھیل گئی، رحمت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میں آپ کو مثالیں دے کر رحمت کی اس روشنی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، عورت کی جب حیثیت ہی کوئی نہیں تھی تو عورت تو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار آیا، اور میری ماؤں بہنوں اور دنیا کو یہ کہنے والی عورتوں کہ اسلام میں کوئی آزادی نہیں، اسلام میں کوئی عزت نہیں، آؤ میں تمہیں 14 صدیاں پہلے اس روشنی میں لے چلوں جس روشنی سے حصہ پا کر تم ماں بنی تھی۔ اسلام سے پہلے تو ماں اور ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آؤ جب عورت ایک استعمال شدہ چیز تھی، جنسی خواہشات کا ذریعہ تھی، ایسے وقت میں ایک پیغمبر مدینہ میں آیا، مکہ میں آیا، ایک سورج چمکا، ایک رحمت آئی، رحمت کا دریا جوش میں آیا، رحمت پھیلنے لگی، اور سپید ہے سحر کی مانت وہ روشنی گلیوں میں پھیلنے لگی۔ کیسے پھیلی؟ کہ اس پیغام پر نے اعلان کیا، او عورت کو بازاری جنس سمجھنے والو، او عورت کو بری نظر سے دیکھنے والو، او عورت کو زندہ دفن کر دینے والو، آؤ میرے دروازے پہ آؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، عورت اگر بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر بہن ہے تیری عزت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے واجب ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا کرتے بولا؟ ہے توجہ میری طرف آپ کی؟ نہیں، پوری توجہ نہیں ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کا کام پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ کو۔ توجہ فرمائیں، تو عورت کی حیثیت میرے پیغمبر نے متعین فرمائی یا نہیں فرمائی؟ بولو تو صحیح۔
فرمائی ہے۔
ساری کائنات کس چیز کی تلاش کرتی ہے؟ جنت کی۔ کس چیز کی؟ پیروں نے 70-70 سال سجدے کیے، پیروں نے 70-70 سال سجدے کیے، میں نے پوچھا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا جنت کے لیے۔ پیروں نے 100-100 سال عبادتیں کی، میں نے پوچھا کیوں عبادتیں کی؟ فرمایا جنت کے لیے۔ لیکن 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرمایا ساری کائنات جس جنت کی متلاشی ہے وہ جنت میں نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ میرا پیغمبر عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ عورتوں کے لیے رحمت بنا یا نہیں بنا؟ بول دے نہیں ہوں کہ غلط ہونا، نعرے تو بڑے لگاتے ہو، بات نہیں کرتے ہو، جب میں پوچھتا ہوں جواب تو دو۔ سمجھ میں میری بات نہیں آپ کو آ رہی؟ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ تو عورتوں کے لیے میرا نبی رحمت ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ جو عورت استعمال شدہ کپڑے کی مانت تھی، اس عورت کو میرے رسول نے جنت کا وارث بنا دیا، اور اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، اور دنیا کو بتایا کہ جنت کی تلاش کرنے والوں یہ جنت عورت ہی کے قدموں کے نیچے۔ لیکن یہ بھی دیکھو، کیسر و کسرا میں عورتوں کو بازاری جنس سمجھا جاتا تھا، اور میرے رسول نے فرمایا میری امت میں جو شخص کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی عورت اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بری نظر سے دیکھا جائے۔ یہ سبق دنیا میں سب سے پہلے میرے رسول نے دیا۔ تو میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ عورت کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور عرب کے اندر عورتیں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھیں، اس کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ عرب کے جاہلوں میں، عرب کے بدوؤں میں، جہالت کے مارے ہوئوں میں یہ رواج زور پکڑ گیا تھا کہ اگر بچی کسی کے گھر میں جوان ہوگی تو اس بچی کو لینے کے لیے کوئی داماد آئے گا، قریشیوں کا ناک کٹ جائے گا، یہ رواج تھا۔ اور اس رواج کی وجہ سے ہزاروں بچیاں پیدا ہوتے ہی دفن کر دی گئیں۔ اس رواج کو توڑنے والا کون تھا، اس کو مٹانے والا کون تھا، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے والا کون تھا؟ وہ رسول تھا جس کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب اس کے سامنے ایک بچی کی تڑپنے والی چیخ آئی تو میرا نبی رو پڑا۔ رویا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ تو جہانوں کے لیے رحمت تھا۔ وہ بچی کی چیخوں پکار پہ کیوں نہ روتا؟ وہ بچی کی آہوگاری پہ کیوں نہ روتا؟ وہ بچی کے آنسوؤں پہ کیوں آنسو نہ بہاتا؟ کہ ایک شخص میرے رسول کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، کون سا گناہ؟ اس نے کہا، بہت بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا، جھوٹ سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے۔ اس نے کہا، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، کون سا گناہ تھا؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، ابو جہل کو مانتا تھا۔ میرے گھر میں 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ بڑی مشکل سے اولاد ملی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے، ہم عرب کے سردار کا قانون توڑ ڈالیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ چند سال کی بچی جب ہو گئی، وہ چلنے پھرنے لگی، مجھے پیاری لگتی تھی، جب میں گھر میں جاتا سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، وہ بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی، میرے دکھ بھول جاتے۔ مسلمانوں، جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو پتا ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنی محبت ہے اور باپ سے بچیوں کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب وہ بچی چلنے پھرنے لگی تو ایک دن ابو جہل نے مجھے سریرا پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے تیرے گھر میں لڑکی ہے، میں ابھی جلاد بھیج کر اس کو قتل کراؤں گا۔ تجھے نہیں پتا قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، چند سالوں کے بعد کوئی داماد تیرے گھر آئے گا، تیری بچی کو لے جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس نے اتنی غیرت دلائی کہ اس غیرت میں میں مدہوش ہو گیا اور مدہوش ہو کر گھر پہنچا۔ میں گھر آتا ہوں روزانہ تو میری بچی میرے سینے سے چمک جاتی تھی۔ آج میں گھر پہنچا، بچی بھاگی ہوئی میری گود میں آئی تو میں نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ میری نیت بدل گئی تھی، میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں نے ایک کدال اور کسی تیار کر رکھی تھی جس سے میں گڑھا کھود کر اسے بچی کو دفن کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بچی کی ماں سے کہا، ایک اس کو کپڑے اچھے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اس کے سر پہ دوپٹہ بھی دے دو، میں اس کی ماموں کے پاس اسے چھوڑنے جا رہا ہوں، ابو جہل کے قاتل آ کر اس کو قتل کر ڈالیں گے، ابو جہل کے جلاد آئیں گے۔ تو ماں نے اس کو تیار کیا، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو تیار کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب وہ بچی تیار ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بدو کہنے لگا کہ بچی جب تیار ہو گئی تو میں نے بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور بازار سے اور گھر سے نکلتے ہوئے وہ کدال اور رسی اور کسی بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی کہ اس سے گڑا کھودوں گا، اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا، بچی بڑی خوش تھی، وہ میرے سینے سے چمٹتی تھی، لیکن میری نیت بڑی خراب تھی، میرا ارادہ خراب تھا۔ جب مکہ کی بستی سے باہر نکلے، ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں قبرستان تھا، تو بچی کہنے لگی، ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے آؤ ہو؟ میں نے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا، وہ خاموش ہو گئی، اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا، اس کے سامنے اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ میں اس کی قبر کو کھود رہا تھا، وہ بچی دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ قبر کھود رہا ہے، لیکن وہ بچی اتنی فرما بردار تھی کہ دوپٹہ زمین پر بچھا کر مٹی اس میں ڈالتی تھی اور گڑا کھودنے میں میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ جب گڑا کھود گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لیے گڑا کھودا گیا ہے، لیکن جب گڑا کھود دیا گیا اور بڑا گہرا گڑا ہو گیا، تو اس بچی کو میں اٹھا کر اس گڑے میں ڈالنے لگا، تو وہ بچی رو پڑی، کہنے لگی، ابا جان، اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا، مجھے اپنے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی، جب رسول اللہ کے سامنے یہ واقعہ بیان اس نے کیا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پیغمبر رو پڑے، سارے صحابہ کی جماعت رو پڑی، نبی رو پڑے، حضور نے فرمایا تجھے پھر بھی ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، اور بچی کو میں نے زبردستی اٹھا کر قبر میں ڈال دیا، اور ایک پتھر کا تودا، ایک پتھر کا ٹیلا، ایک پتھر بہت بڑا پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا، اور اس سینے پہ جب میں نے پتھر رکھا تو وہ بچی رو کر کہنے لگی، ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی جنگلوں میں وقت گزار کر تیرے گھر کو گھر سے نکل جاتی ہوں، تیرے سامنے نہیں آتی، تیرے گھر میں نہیں آتی، مجھے چھوڑ دے، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم کوئی نہیں، میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے کبھی تجھے برا نہیں کہا، میں نے کبھی تیرے سے پہلو تہی نہیں کی، اے ابا جان مجھے اس طرح زندہ تو دفن نہ کر، لیکن وہ چیختی رہی، میرے دل پہ دماغ پہ ابو جہل کی باتیں سوار تھیں، میرے اس پتھر دل نے یہ برداشت نہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں، وہ زمین پہ لیٹی تڑپتی رہی، میں نے اس کے سینے پہ ایک اور پتھر رکھا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈال کر زندہ دفن کر کے گھر چلا آیا۔ آج کئی دن گزر گئے کہ جس دن میں نے بچی کو زندہ دفن کیا تھا اس کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، آخری پیغمبر کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اے دنیا کے سردار میں تیرے دروازے پہ آسمانوں سے بڑا یہ گناہ لے کر آیا ہوں، کیا اس گناہ کے بعد بھی مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو میرے رسول نے فرمایا میں جہانوں کے لیے رحمت ہوں، اگر تو سچے دل سے آج میرا کلمہ پڑھ لے گا اور آئندہ توبہ کرے کہ بچی کو دفن نہیں کرے گا تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ آسمانوں سے بڑے اس گناہ پر بھی میں نے معافی کا قلم پھیر دیا۔ اور میرے رسول نے اعلان کیا، توجہ فرمائے، اسی وقت میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص میری امت میں دو بچیوں کی تربیت کر کے، جوان کر کے، اچھی طرح اصلاح کر کے ان کی شادیاں کرے گا، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، کہو میرا نبی جہانوں کے لیے، کہ ایک بچی زندہ دفن ہوئی، میرا پیغمبر رو پڑا اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ جو شخص دو بچیوں کی تربیت کر کے، جوان کر کے ان کی شادیاں کرے گا، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا معلوم ہوا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، توجہ فرمائیں، کہ میرے گھر ایک لڑک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچی تھی اور ایک بچی پیدل تھی، اس کی انگلی اس کے ہاتھ میں تھی، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بچیاں بڑی پریشان ہیں۔ کہنے لگی پریشان کیوں نہ ہوں، کتنے دن گزر گئے ان بچیوں نے کوئی چیز نہیں کھائی، یہ یتیم بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، یہ بچیاں بھی بھوکی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے کہا تم ٹھہرو، ہمارے گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں تھا، لیکن کھجوروں کا جو توشہ دان تھا اس میں میں نے ہاتھ ڈالا تو ایک توشہ دان میں دو کھجوریں نکل آئیں، میں نے وہ دو کھجوریں اس عورت کو دی، میں نے کہا ایک کھجور آدھی آدھی کر کے ان دو بچیوں کو دے دو اور ایک کھجور تمہارے لیے ہے۔ جب میں نے کھجوریں آگے کی تو وہ دونوں بچیاں جھپٹ کر کھجوروں کو کھانے لگی، دونوں بچیوں نے دو کھجوریں پکڑ لی اور وہ عورت اسی طرح بھوکی رہ گئی۔ میں نے ایک اور توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور ملی، وہ کھجور میں نے کہا یہ صرف تیرے لیے ہے، اس عورت سے کہا، اس عورت نے کہا میری بچیاں بھوکی ہیں، اس نے اس کھجور کے دو حصے کر کے اس کھجوروں کی دونوں پھانکے بھی دونوں بچیوں کو دے دی۔ اب دیکھیں یہ واقعہ بڑا عجیب تھا، یہ پورا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا تو میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ وہ عورت اگر اب تجھے ملے تو اسے میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دے۔ وما ارسلناک الا، میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، میرا نبی جہانوں کے لیے۔ ایک اونٹ نے میرے پیغمبر کے دروازے پہ سر رکھا اور سر رکھ کر کہا، پتہ نہیں کیا کہا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. اونٹ کہتا تھا میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے. حضور نے مالک کو بلا کر کہا اس جانور پہ رحم کرو، زیادتی نہ کرو. تو مجھے بتاؤ کہ جب اس جانور کے لیے میرے پیغمبر نے راحت کا سامان کیا تو کیا میرا نبی رحمت للعالمین نہ بنا؟ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت بنا، مزدوروں کے لیے رحمت بنا، کسانوں کے لیے رحمت بنا. میں نے برطانیہ کے ایک کلچرل سینٹر میں ایک مقالہ پیش کیا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہاں ایک انگریز کے سامنے میں نے اکنامکس کا ایک فلسفہ پیش کیا اور معاشیات کی وہ تھیوری پیش کی جو اسلام کی اصل روح تھی. میں نے کہا دیکھیے، حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ آئے، آپ سے مصافہ کیا، ایک شخص نے آپ سے مصافہ کیا تو حضور علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں کچھ نشانات ہیں. حضور نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا اے سعد انصاری، تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں پہ نشانات ہیں، میں ایک مزدور ہوں جو پتھر توڑتا ہوں اور اس سے اپنی روزی کماتا ہوں. تو میرے پیغمبر نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا، اس مزدور کے ہاتھوں کو میرے رسول نے چوم لیا اور چوم کر فرمایا لوگوں، دنیا میں سب سے بہتر کمائی مزدور کی ہے، مزدور سے اچھی کسی کی کمائی نہیں. اور اس موقع پر میرے رسول نے مزدور کو دعائیں دیں. میں نے کہا مارکس کو دیکھو، لینن کو دیکھو، انجلس کو دیکھو، اور چرچل، ابراہام لنکن اور مستشرقین یورپ کے فرما رواؤں کو دیکھو، اور اقتصادیات اور معاشیات کے علم برداروں کو دیکھو. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنی امت کے کسی مزدور کا ہاتھ چوما ہو سوائے محمد رسول اللہ. میرا پیغمبر مزدور کے ہاتھ چوم کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے بھائیوں، مکہ میں میرے نبی کا آنا مکے کے لیے رحمت ہے، مدینہ میں آنا مدینہ کے لیے رحمت ہے، تبوک میں جانا تبوک کے لیے رحمت ہے، اور حنین میں پہنچنا حنین کے لیے رحمت ہے، اور عشیرہ میں جانا عشیرہ کے لیے رحمت ہے. اور میں اس سے آگے بڑھوں، میرے پیغمبر کے دامن میں صدیق کا آنا صدیق کے لیے رحمت ہے. میرے بھائیوں، اگر صدیق اکبر نے 2.25 سال امت کی خدمت کی ہے تو یہ صدیق کی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے. اسے میرے نبی کی رحمت کہنا چاہیے کہ یہ میرے رسول کی رحمت ہے کہ ابو بکر نے وزارت اور خلافت کا حلف اٹھایا تو مدینہ کی ایک لڑکی نے کہا ابو بکر اب تم خلیفہ ہو گئے ہو، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو صدیق نے فرمایا میں خلیفہ بن کر بھی بیٹی تیری بکریوں کا دودھ دھوتا رہوں گا، اس لیے کہ تو شہید کی بیٹی ہے، تو یتیم بچی ہے. تو میرے بھائیو، اب اس یتیم بچی کی بکری کا دودھ جب صدیق دھونے گیا خلیفہ ہو کر بھی، تو اسے کہنا چاہیے کہ یہ بھی میرے محمد کی رحمت ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کی، یہ بھی میرے رسول کی، یہ بھی میرے تاجدار کی رحمت ہے، تاجدار رسالت کی، اسے بھی رحمت کہتا ہوں. آپ آگے بڑھیں، یہ بھی پیغمبر کی رحمت ہے کہ صدیق اکبر نے وفات کے وقت فرمایا جتنی تنخواہ میں نے بیت المال سے وصول کی وہ ساری تنخواہ اپنے بیٹے سے کہا بیت المال میں واپس کر دو. یہ تنخواہ واپس کرنا یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے، اور بیوہ عورتوں کے پانی بھرنا یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے، اور بیوہ عورتوں کے گھر جا کر صبح شام پوچھنا بہن تمہیں کوئی کام تو نہیں، اگر تم سبزی چاہتے ہو تو سبزی لا دوں، دودھ چاہتے ہو تو دودھ لا دوں، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیو، 1,44,000 میرے پیغمبر کے صحابہ جن کے دل پتھر بن گئے تھے، جو مورتوں پہ سجدہ کرتے تھے، جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا، ایک خدا کے دروازے پہ آ گئے، تو مجھے کہنا چاہیے یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی رحمت کا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ کیا یہ میرے نبی کی رحمت نہیں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضور کی زندگی میں میں صدیق اکبر سے کسی کام میں نہیں بڑھ سکا، چلو اب رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، ابو بکر مصروف ہو گئے، کوئی ایسا کام تو میں کروں جو صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں. تو فاروق اعظم نے سوچا، مدینہ سے باہر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس بوڑھی عورت نے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں دین کا بڑا کام کیا، آج میں اس کی خدمت کر کے ابو بکر سے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، فاروق اعظم اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں چلے گئے اور جا کر کہتے، اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. بوڑھی عورت کہتی ہے، میری کیا خدمت کرے گا؟ فاروق اعظم نے فرمایا، تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا. تو عمر فاروق نے جس وقت یہ بات فرمائی تو عورت کہتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا ہے، صفائی بھی کر گیا ہے. ابو عمر فاروق اگلے دن پہنچے تو پھر یہی سوال کیا. بوڑھی عورت نے کہا، آج بھی وہ آدمی آیا تھا، پانی بھر چکا ہے، صفائی کر چکا ہے. عمر کہتے، میں تیسرے دن گیا، تہجد کے وقت پہنچا تو بوڑھی عورت نے کہا، وہ آدمی صفائی کر چکا ہے، پانی لینے کے لیے پہاڑ میں گیا ہوا ہے. عمر کہتے، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا چاند کی چاندنی میں ایک شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اس کے بغل میں پانی کا برتن ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے. جب زبردستی جب میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. تو پھر مجھے کہنے دو، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. لچی تو کھا لیا کر، ہے توجہ؟ توجہ ہے. ایک لاکھ چوالی ہزار صحابہ کا شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آنا، یہ نبی کی رحمت ہے. مکے کا مکہ مکرمہ بننا نبی کی رحمت ہے. مدینے کا مدینہ منورہ بننا نبی کی رحمت ہے. ربیع الاول کا ربیع الاول بننا نبی کی رحمت ہے. پیغمبر کا سارے نبیوں کا سردار بننا دنیا نبی کی رحمت ہے. ختم نبوت کا تاج پہننا نبی کی رحمت ہے. انبیاء کی امامت کرنا نبی کی رحمت ہے. نبیوں کی سرداری کرنا نبی کی رحمت ہے. قیامت کی صبح تک کے لیے آنا نبی کی رحمت ہے. گناہگاروں کے لیے معافی ہونا نبی کی رحمت ہے. ساری کائنات کے لیے ہر جگہ کو مسجد قرار دینا نبی کی رحمت ہے. خود آخری نبی ہونا نبی کی رحمت ہے. ساری کائنات کا پاک ہونا نبی کی رحمت ہے. اور صحابہ کا نبی پر جان قربان کرنا نبی کی رحمت ہے. کیسر و کسرا کے پرخچے اڑانا نبی کی رحمت ہے. اور کیسر کے قلعے اتارنا نبی کی رحمت ہے. تاج بادشاہوں کے اتار کر نبی کے قدموں میں ڈالنا یہ نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے یا نہیں؟ یہ بھی رحمت ہے کہ ابو ہریرہ میرے رسول کے دروازے پر آئے، فرمایا میری اماں مجھے مارتی ہے کہ میں نے تیرا کلمہ کیوں پڑھا، میرے لیے دعا کرو کہ میری اماں مسلمان ہو جائے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ہاتھ دعا کرا کے ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگنے لگے، ایک آدمی نے بازو پکڑ لیا تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو ہریرہ گھر پہنچے دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلا تو اماں غسل کر کے فارغ ہوئی تھی. اس نے کہا، ابو ہریرہ جلدی کر، میرے دل میں ایمان کی روشنی اتر آئی ہے، جلدی کر نبی کے دروازے پر لے جا کر مجھے کلمہ پڑھا دے. میرے بھائیوں، یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ نبی کی رحمت. اور یہ بھی نبی کی رحمت ہے کہ ابو ہریرہ مدینہ کے چوک میں لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے اور گزر گئے، عمر آئے اور گزر گئے، حضور تشریف لائے، فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے کھایا پیا کچھ نہیں. ابو ہریرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کئی دنوں سے کھایا پیا نہیں، میں چل پھر نہیں سکتا. حضور نے انگلی پکڑی، گھر لے گئے. فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ اماں نے فرمایا کھانے کو تو کچھ نہیں، پانی پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا کام بن گیا، جاؤ ابو ہریرہ مسجد نبوی سے 80 طالب علموں کو لے آؤ، انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. حضور علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ ان کو لینے گئے، 80 طالب علم آ گئے، قطاروں میں بٹھا دیے. فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے ان کو پلانا شروع کر دو. ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا، 80 طالب علموں نے دودھ پی لیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہ ہوا. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے.
یہ سب کچھ نبی کی. میرے بھائیوں یہ بھی نبی کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہ تھا, ابو بکر و عمر نے کچھ کھایا نہ تھا. رات بیت گئی, کافی حصہ بیت گیا, 11-12 بجے کا وقت ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں, لیکن میں نے مقداد بن اسود کے گھر کے دروازے میں دیکھا تھا کہ دوپہر کے وقت ان کے گھر میں صحن سارا کھجوروں سے بھرا ہوا تھا. حضور نے فرمایا چلو آج مقداد کے گھر چلتے ہیں. ابو بکر و عمر اور پیغمبر مقداد کے گھر چلے گئے. رات کا وقت ہے, چاند کی چاندنی ہے. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا, مقداد بن اسود کی صاحبزادی اٹھی اور آ کر انہوں نے سوراخوں سے دیکھا کہ کون آیا ہے. جب سوراخوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا, سوراخوں سے دنیا کے سردار کی روشنی دیکھی, تو واپس جا کر اپنے والد سے کہا اٹھو آج کائنات کا سردار ہمارے دروازے پہ آیا ہے. تو باپ نے جوتا بھی نہیں پہنا, بھاگا ہوا آیا, دروازہ کھولا, فرمایا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں, آپ خود آپ یہاں آئے ہو, مجھے حکم کر دیتے میں خود آ جاتا. حضور نے فرمایا ہم بیت کلفی میں آئے ہیں, آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, تیرے دروازے پہ آئے ہیں, اس وقت آنا کیسا ہوا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر عمر نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, میں نے بھی کچھ آیا نہیں تھا, پتا چلا تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بات سننے کی دیر تھی, مقداد کی چیخیں نکل گئیں, رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا, لیکن سورج چھپنے سے پہلے سارا کھجوروں کا ڈھیر مدینے کے فقیروں میں بانٹ دیا. حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ ساری دنیا کا سردار میرے دروازے پہ ہے, میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے, اور خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوری آنا ہوا, اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ ہو اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. حضور نے دیکھا کہ مقداد زارے مار زارے قطار رو رہا ہے, رحمت کا دریا جوش میں آیا. فرمایا مقداد تیرے گھر کے سامنے کوئی کھجوروں کا درخت ہے؟ فرمایا درخت تو کوئی نہیں, ایک خشک تنا کھڑا ہے. حضور نے فرمایا جا میری نبوت والی یہ چادر لے جا اور اس خشک تنے کے نیچے بچھا دے اور اس کھجور کے تنے سے میرا سلام کہے, اور سلام کہہ کے اسے کہنا کہ رسول اللہ تجھ سے کھجوریں مانگتے. میرے بھائیوں یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. مقداد فرماتے ہیں میں نے چادر خشک تنے کے نیچے بچھائی اور میں نے جب رسول اللہ کا سلام کہا تو ایسے محسوس ہوا جیسے خشک تنے میں بہار آ گئی ہے, وہ تنا حرکت کرنے لگا. میں نے کہا رسول اللہ تجھ سے کھجوریں مانگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس خشک تنے سے کھجوریں جھڑنے لگیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی. میں رسول اللہ کے پاس لے آیا, حضور نے فرمایا تو چادر نہ اٹھاتا تو صبح تک کھجوریں برستی رہتی اور مدینہ کے لوگ اس خشک تنے سے کھجوریں برستی ہوئی دیکھ لیتے. اسی کا نام ہے وما ارسل اللہ کا الا رحمت للعالمین. اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. میرے پیغمبر نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی, دو ٹکڑے ہو گیا, میرا نبی رحمت بن گیا. میرے پیغمبر نے لعاب پانی میں ڈالا, لعاب پانی میں ڈالا, کنواں میٹھا ہو گیا, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر نے لعاب علی کی آنکھوں پہ لگایا, یہ آنکھیں درست ہو گئیں, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر نے وہی لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگایا, ایڑی درست ہو گئی, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر نے بیر معونہ پہ دعا مانگی اور پانی زیادہ ہو گیا, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. میرے پیغمبر نے ہنڈیا میں لعاب ڈالا, 300 آدمیوں کے لیے ایک ہنڈیا کافی ہو گئی, یہ میرے نبی کی رحمت ہے. اور میرے پیغمبر نے ایک پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈالی اور ان انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکل آیا, یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت. 144,000 صحابہ, ان کے ایک ایک صحابی کا ایمان میرے نبی کے لیے کی رحمت ہے. ایک آدمی بھی مسلمان نہیں تھا جب فرحان کی چوٹی پہ میرے نبی نے اعلان کیا تھا, ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا, لیکن جب جنازہ اٹھا تو 144,000 صحابہ عاشق رسول تھے, نبی پہ جان دے رہے تھے. یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت تھی. صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے, فاروق کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے, عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے, علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے, اور حنظلہ کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے, حسنین کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے, ابن عباس کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے, ابن مسعود کی قرآن فہمی میرے نبی کے لیے رحمت ہے, سلمان فارسی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے, ابو ذر غفاری کے زاہد الدنیا ہونا میرے نبی کے لیے رحمت ہے, امیر معاویہ کی سیاست میرے نبی کے لیے رحمت ہے, عبداللہ بن زبیر کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے, صحابہ کی عظمت رحمت ہے, صحابہ کی بلندی رحمت ہے, صحابہ کی رفت رحمت ہے, رحمت ہے، صرف ایک بات نہیں، کیسر و کسرا سے ٹکرانا رحمت ہے، اور 11 لاکھ مربع میل فتح کرنا رحمت ہے، فاروق اعظم کا 22 لاکھ مربع میل پر عدل قائم کرنا رحمت ہے، عثمان غنی کا 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کرنا نبی کی رحمت ہے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ علی کی حکومت آنا نبی کی رحمت ہے، 64 لاکھ مربع میل پہ امیر معاویہ کا اقتدار سنبھالنا نبی کی رحمت ہے، کیسر سے ٹکرانا رحمت ہے، کسرا کا تاج روندنا رحمت ہے، اور بادشاہوں کے غرور مٹانا رحمت ہے، ظلم خات کا خاتمہ رحمت ہے، عدل کو قائم کرنا رحمت ہے، ساری کائنات میں توحید کی روشنی سے شمس و قمر کو، شجر و حجر کو، شمال و جنوب کو، مشرق و مغرب کو فروزہ کرنا، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، کیوں کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ کائنات کا حسن میرے نبی کی رحمت ہے، دنیا کی بہار میرے نبی کی رحمت ہے، سمندروں کا خروش میرے نبی کی رحمت ہے، پہاڑوں کا سناٹا میرے نبی کی رحمت ہے، مجھے آگے جانے دیجئے، سعید ابن جبیر کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، عبداللہ بن زبیر کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت میرے نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کی استقامت میرے نبی کی رحمت ہے، امام شافعی کی حدیث میرے نبی کی رحمت ہے، امام مالک کا تدبر میرے نبی کی رحمت ہے، امام غزالی کا علم میرے نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کے علم کا سمندر میرے نبی کی رحمت ہے، امام راضی کے تفسیر کے نقطے میرے نبی کی رحمت ہے، شاہ ولی اللہ کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، اور مجدد الفسانی کا اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے دربار میں حق و صداقت کا پرچم اٹھانا میرے نبی کی رحمت ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، کوئی دور ایسا نہیں کہ جب اسلام کے علماء نے، اسلام کے مجاہدوں نے حق و صداقت کا پرچم نہیں اٹھایا، عالم کا حق و صداقت کا پرچم اٹھانا اپنی طرف سے ہوتا تو میں نبی کی رحمت نہ کہتا، اگر سب کچھ رسول اللہ کے قدموں کے صدقے سے ہے تو پھر مجھے کہنے دے، شاہ عبد العزیز کا سارا علم نبی کی رحمت ہے، شاہ عبد العزیز کی ساری عظمت نبی کی رحمت ہے، اور شاہ اسماعیل کی شہادت پہ لاش کے سارے ٹکڑے نبی کی رحمت ہے، بالا کوٹ کی پہاڑ نبی کی رحمت کی وجہ سے شہادت کے خون سے آراستہ ہو گئی، 18,000 علماء جنگ آزادی میں ذبح کر دیے گئے، یہ استقلال نبی کی رحمت ہے، مالٹا کے جزیروں میں قرآن کی تفسیریں تفسیروں کا پڑھانا یہ نبی کی سیرت ہے، حسین احمد بدری کا تہجد نبی کی سیرت ہے، قاسم نانوتوی کا استقلال نبی کی سیرت ہے، گنگوہی کا تقوی نبی کی سیرت ہے، خلیل احمد سہارنپوری کا سارا علم نبی کی سیرت ہے، عبدالشکور لکھنوی کا جہاد نبی کی سیرت ہے، عطا اللہ شاہ کی خطابت نبی کی رحمت ہے، اور آگے چل حسین احمد مدنی کا استقلال کہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے، اور عبدالشکور لکھنوی کا، سید نور الحسن شاہ بخاری کا، اور بڑے بڑے علماء کا، سب کا جہاد نبی کی رحمت ہے، اور حق نواز کے خون کے قطرے یہ نبی کی رحمت ہے۔ میں دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں، جنگوی کی کیسٹ گاڑیوں میں گونج رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ نبی کی رحمت ہے، توجہ، میں کہتا ہوں یہ نبی کی رحمت ہے، رسول اللہ کے روضہ اقدس کے سامنے ایک گاڑی کا دروازہ کھلا، حق نواز فاروق اعظم کی شان بیان کر رہا تھا اور سامنے گنبد خضرا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا، او دوست، حق نواز کی پکار یہاں گنبد خضرا پہ پہنچ گئی. یہ حق نواز کا نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے خطیب آئے، ادیب آئے، امام آئے، ایک اتقیہ آئے، لیکن مجھے بتاؤ کہ مشرق و مغرب میں کیسر سب سے زیادہ کس کی پھیلی؟ جاؤ امریکہ میں، امریکہ کی جو گاڑی پاکستانی چلا رہا ہو، جو ٹیکسی پاکستانی چلا رہا ہو، اس سے پوچھو کہ تو حق نواز کو جانتا ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گا، وہ کیسٹ کا بٹن دبائے گا اور حق نواز کی آواز گونج رہی ہوگی. اس دیار میں جہاں بت کدے ہیں، اس دیار میں جہاں کلیسا ہے، اس دیار میں جہاں غیر کے پجاری ہیں، حق نواز صحابہ کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیو، میری جماعت کا نام ہے سپاہ صحابہ. کیا نام ہے؟ اور اگر آپ اس لفظ پہ غور کرو تو یہ لفظ بھی نبی کی رحمت ہے. اس لفظ پہ غور کرو تو یہ لفظ بھی نبی کی کیسے رحمت ہے؟ توجہ فرمائیں. ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، کسی پیر سے کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور دوسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. اور میں صحابہ کا سپاہی کیسے ہوتا؟ اگر صحابہ رسول اللہ کے سپاہی نہ ہوتے تو میرا سپاہ صحابہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی نبی کی رحمت ہے. یہ بھی نبی کی، یہ بھی نبی کی. مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، ہم اس کے سپاہی کیوں نہ بنے؟ اتبا اتیبہ بھی رہتا تھا، اس کے سپاہی کیوں نہ بنے؟ اخلص بن شریک بھی رہتا تھا، اس کے سپاہی کیوں نہ بنے؟ اور ابو لہب بھی رہتا تھا جو نبی کا سکا چچا تھا، اس کے سپاہی کیوں نہ بنے؟ اس کے مقابلے میں اس کالے رنگ والے بلال کے سپاہی کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ بلال رسول اللہ کا غلام تھا، ہم ان کے غلام ہیں. تو جو نبی کا غلام ہوگا ہم تو اس کے غلام ہوں گے، جو نبی کا نوکر ہوگا ہم اس کے نوکر ہوں گے، جو نبی کا سپاہی ہوگا ہم اس کے سپاہی ہوں گے، جو نبی کا چوکیدار ہوگا ہم اس کے چوکیدار ہوں گے، جو نبی کے لیے لڑ چکے ہیں ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں، جو نبی کے لیے شہید ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے شہید ہو رہے ہیں، جو نبی کے لیے مار کھا چکے ہیں ہم ان کے لیے مار کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے، یہ سب کچھ نبی کی. اسی لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر مجھے کہنے تو، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان. میں اس قاسم نانوتوی کو کیوں مانتا ہوں؟ قاسم نانوتوی میرا پیر و مرشد کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے تو رسول اللہ کے روضے سے چند میل پہلے ہی اپنے جوتے اتار دیتا ہے. اس کے شاگرد کہتے ہیں پاؤں میں پتھر چپ جائیں گے، اس نے کہا بات پتھروں کی نہیں ہے، میں تو اس لیے جوتے اتارتا ہوں کہ شاید اس سرزمین پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہوں، نانوتوی کا جوتا قدموں کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم ہے، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. اور میں جب اس اپنے پیر و مرشد حسین احمد مدنی کو دیکھتا ہوں جس کو مدینہ سے انگریز نے گرفتار کیا تو وہ رسول اللہ کے روزے کو دیکھ کر یہ کہنے لگا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر اور سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. کہو یہ سب کچھ نبی کی. اور میں مولانا ظفر علی خان کی بات کرتا ہوں جس نے رسول اللہ کے روزے پہ کہا تھا کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں, دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں, رہے سلامت پلانے والا, رہے سلامت. اور میں اس شیخ الہند محمود الحسن کی بات کرتا ہوں جس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بقول مولانا خلاف حسین دہلوی کے جنت کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ہے توجہ نہیں توجہ آپ کی؟ شیخ الہند محمود الحسن نے کیا کہا تھا, جنت کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. کہو یہ سب کچھ نبی کی. ومار صلی کا اللہ, ومار صلی کا اللہ. آج پاکستان میں کوئی شخص حج کر کے آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ رومال مدینے سے آیا ہوں, مدینے سے لایا ہوں, میں اس رومال کو چومنے لگتا ہوں. 1400 سال بیت گئے, رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں, پیغمبر علیہ السلام روضہ اقدس میں, لیکن رومال مدینے سے آیا, میں رومال کو چوم رہا ہوں. یہ خاک شفا مدینہ سے آئی, میں خاک شفا چوم رہا ہوں. یہ پودینہ مدینے سے آیا, میں پودینے کو چوم رہا ہوں. یہ کھجورے مدینے سے آئیں, میں کھجوروں کو چوم رہا ہوں. کیوں چومتا ہوں؟ یہ رومال بھی چومتا ہوں, مٹی بھی چومتا ہوں, آب زمزم بھی چومتا ہوں, اور خاک شفا بھی چومتا ہوں, رومال بھی چومتا ہوں. کیوں؟ کہ مدینے کی ہوا لگی ہے, مدینے کے شہر سے آئی ہے, رسول اللہ کے شہر سے آئی ہے. اگر نبی کے شہر میں 1400 سال کے بعد برکت ہے تو بتاؤ 1400 سال پہلے جب صدیق وہاں تھا تو برکت کیوں نہیں تھی, جب عمر وہاں تھا تو برکت کیوں نہیں تھی؟ 1,44,000 صحابہ بغیر برکت کے چلے گئے. اور آج 1400 سال کے بعد رومال میں برکت رہ سکتی ہے, پانی میں برکت رہ سکتی ہے, کھجوروں میں برکت رہ سکتی ہے. اور 1400 صدیوں پہلے جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ان میں برکت اڑ گئی, جنہوں نے نبی کے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا ان کی برکت گئی, جن کی آنکھوں نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا ان کی برکت اڑ گئی. یاد رکھ, نبی کے صحابہ کی عظمت کو دل میں جگہ دینا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ نبی کی رحمت ہے. ایک 1,44,000 نبی کے سارے صحابہ نبی کی رحمت ہیں, نبی کے سارے صحابہ نبی کی. آج کوئی آدمی صحابہ کو نہ مانے وہ نبی کی رحمت کو نہیں مانتا. جو شخص صحابہ کا انکار کرے وہ نبی کی رحمت کا انکار کرتا ہے, کیونکہ نبی جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ایک آدمی کہے کہ ابو بکر نبی کی محفل میں رہا لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں تھا, عمر نبی کی محفل میں رہا اس کے دل میں ایمان نہیں تھا, وہ پیغمبر جو شمس و قمر کے لیے رحمت بن کر آیا تھا وہ اپنے ساتھ سوئے ہوئوں کو ایمان نہیں دے سکا تو جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے, وہ قریب والوں کو ایمان نہیں دے سکا تو وہ جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے. میرا نبی چاند کے لیے بھی رحمت ہے لیکن جو ساتھ سویا ہوا ہے اس کے لیے رحمت نہ ہو, جو قریب سویا ہوا ہو اس کے لیے رحمت نہ ہو, جس کی بیٹی رشتے میں لے لی ہو اس کے لیے رحمت نہ ہو, جس کی بیٹی جس کو بیٹی دے دی ہو اس کے لیے رحمت نہ ہو, جس کے چہرے کو نبی نے دیکھا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جس کو ساتھ سلایا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جس کا ذکر قرآن میں آیا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جو جنگوں میں ساتھ گیا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جو علاقوں میں ساتھ پہنچا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جو پیغمبر کے پسینے کو سونگتا رہا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جو پیغمبر کے قریب رہا ہو اس کو اس میں رحمت نہ ہو, جس نے نبی کا لعاب پیا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جس نے نبی کا جھوٹا پیا ہو اس میں رحمت نہ ہو, جس نے پیغمبر کے بال مبارک سینے سے لگائے ہو اس میں رحمت نہ ہو, جس نے اپنے نبی کی چادر کو چوما ہو اس میں رحمت نہ ہو. اور نبی تیرے ملک کے لیے رحمت ہو سکتا ہے اور مکے کے بدوؤں کے لیے رحمت نہیں, صدیق کے لیے رحمت نہیں, فاروق کے لیے رحمت نہیں, 1,44,000 صحابہ کے لیے رحمت نہیں. اگر میرا پیغمبر تیرے ملک کے لیے رحمت ہے اور اونٹوں کے لیے رحمت ہے, پتھروں کے لیے رحمت ہے, زمینوں کے لیے رحمت ہے, چادروں کے لیے رحمت ہے, تو پھر مجھے کہنے دے کہ حبشے کے بلال کے لیے بھی رحمت ہے, فارس کے سلمان کے لیے بھی رحمت ہے, سمیہ کے لیے بھی رحمت ہے, خالد ابن سعید کے لیے بھی رحمت ہے. اور ایک ایک صحابی کی عظمت, ایک ایک صحابی کی رفت, ایک ایک صحابی کا مرتبہ, یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں نبی کی رحمت کی وجہ سے.
نوران نبی واجا خلافت راستہ خلافت راستہ خلافت راستہ
نبی بھائی پک گیا پک گیا ہوں پک گیا کہ کوئی نہیں میں تو کیا پتہ نہیں بھول گیا سبق پک گیا چادریں کتنی ہیں توجہ کریں میری طرف چادریں دنیا میں کتنی ہیں بے شمار ہیں لیکن اسی چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو نبی کے کندھے پہ آیا چادر اسی کا ذکر قرآن میں آیا جو نبی کے تو نبی چادر کے لیے رحمت ہو سکتا ہے صحابہ کے لیے رحمت نہیں چادر کپڑے کی بنی ہوئی چادر نبی کے جسم سے آئی رحمت پا گئی عرش مولا پہ پہنچ گئی اور جو نبی کی صحبت میں رہے نبی کے اوپر جنہوں نے جان دی وہ رحمت سے خالی گئے ادھر کہتا ہے نبی جہانوں کے لیے رحمت جہانوں کے لیے اور مکے کے جہان میں کوئی رحمت نہیں مدینہ کی گلیوں میں کوئی رحمت نہیں 144,000 صحابہ کے دلوں میں جو ایمان کی روشنی تھی یہ ایمان کی روشنی نہیں تھی یہ نبی کی رحمت تھی یہ نبی کی ایمان کی روشنی حقیقت میں نبی کی مانتے ہو ہے توجہ آپ کی مانتے ہو اور یہ باتیں ہم نے حکومت سے بھی منوانی ہیں منوانی ہے یا نہیں آج کل دو پہلوان میدان میں ہیں ایک پہلوان ایک پہلوانی کتنے کتنے ٹھیک ہے ایک پہلوان اور ایک پہلوانی جو پہلوانی ہے وہ کہتی ہے میرا منشور یہ ہے میرا منشور کہ میں مولویوں سے اسلام کی جان چھڑانا چاہتی ہوں جس دن میں نے یہ خبر پڑھی مجھے خوشی بڑی ہوئی کہ مولویوں سے اسلام کی جان اور مولویوں سے اسلام کی جان چھڑا کر اپنے پاس اسلام کو لے جانا چاہتی ہوں بالکل ٹھیک تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا جہاں کہیں بچہ پیدا ہوگا اذان پہلوان نہیں دے گی دے گی یا نہیں دے گی اذان بی بی دے گی بچہ پیدا ہوگا اذان اور نکاح نصرت بھٹو پڑھائے گی ٹھیک ہے اور مسجد کی مسجد میں چندے کی اپیل آصف زرداری کرے گا اور ٹھیک ہے میری بات اور امامت جہانگیر بدر کرائے گا یہ ٹھیک ہے اسلام کی جان انہیں لے انہیں جی کوئی فکر نہ کرو انشاءاللہ اور انہوں سارے دے اتے پہرا دے گا کوثر نیازی ماشاءاللہ نویں پہرے دار آ گئے اسلام کی جو جان چھڑانی ہے اور ماشاءاللہ بابو صاحب کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ اپنے ٹکٹ پر اپنے بحاف پر خود الیکشن لڑے گی ہمیں کسی مذہبی جماعت کی ضرورت نہیں ضرورت تو مولانا سمیع الحق کے پاس چھولے لین گئے سی گل ٹھیک ہے بھائی جی لوڑ جو کوئی نہیں تینوں ہوں جب دیکھا نا چاروں پاسے کہ شکست نظر آ رہی ہے اب کہتے ہیں علماء سے کہ ہم تو آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں ہم تو دیرینہ خادم ہیں ہم اکٹھے رہے ہیں پہلے جب شریعت بل کا حلیہ بگاڑا اس وقت کہاں تھے جب سود کا تحفظ کیا اس وقت کہاں تھے جب ناموس صحابہ بل کو تاخیری حربوں کا شکار کیا اس وقت کہاں تھے کیا کرتے ہو پاکستان کو لادین عناصر سے انشاءاللہ ہم پاک کر کے رہیں گے خواہ اس الیکشن میں پاک کر دیں یا اٹھا جاؤ یار
کوئی گل تے نعرے تو بغیر سن لیا کرو، ہے توجہ؟ خواہ اس الیکشن میں پاک کریں یا اگلے الیکشن میں پاک کریں، ٹھیک ہے؟ پاک کرو گے اس الیکشن کو؟ ہولی بول دے ہو، مولانا آزم تارک صاحب ایک ممبر تھا سپاہ صحابہ کا، ایک اس ایک ممبر نے جنگ کی گلیوں میں 14 کروڑ روپے کا سوئی گیس بچھایا، اکیلے ممبر نے، اور نام اسے صحابہ کا بل بھی اسمبلی میں پیش کیا. کوئی ایک ممبر بتاؤ پاکستان کا، میں مولانا اعظم طارق کو پیش کرتا ہوں کہ جس کے ذمے ایک روپیہ بھی حکومت کا نہیں ہے، ایک روپیہ بھی. اگر ایک روپیہ کوئی ثابت کر دے میں آج اس کو بٹھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک امیدوار صاحب ہے ہمارے فیصل آباد کے، ان کے ذمے ہے 49 کروڑ، اور ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ میں نعت ہندگان میں شامل ہوں، کہنے لگے کہ اگر میری طبیعت نے اجازت دی تو الیکشن لڑوں گا. میری طبیعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے قرضے نے اجازت دی. اور یہ جو ماشاءاللہ ہمارے معین قریشی صاحب آئے ہیں، یہ بھی پاکستان کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے نا، ماڈل پیس، ماڈل، یہ ماڈل پیس ہے، امریکہ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ. بی بی جی کا، بابو جی کا، بابا جی کا اتفاق انہی پر ہوا تھا اور کسی کا نہیں، ٹھیک ہے نا، انہی پر. اس لیے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو عجائب گھر میں رکھیں گے، رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان پر سب کا اتفاق ہے اور کسی بات پر سب کا اتفاق نہیں، انہی پر اتفاق ہوا، یہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتا. اسی لیے میرا مطالبہ ہے کہ بعد میں ان کو کہیں جانے نہ دیا جائے، بعد میں ان کو کہیں جانے. ہمیں ایک بات کا بڑا افسوس ہے، معین قریشی صاحب نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا، ضابطہ اخلاق میں ایک شک ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے گا، یہ ضابطہ اخلاق سنا ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق بنانے سے پہلے وہ تحقیق کر لیتے کہ کون کسی کو کافر کہتا ہے. کیا صحابہ کرام کو کافر کہنے والے کو تم گردن زدنی قرار دو گے، یا ان کو کافر کہنے والے کو گردن زدنی قرار دو گے؟ جس شخص نے صحابہ کو کافر کہا اس کو سپاہ صحابہ تختہ دار پر چڑھ کر بھی کافر کہتی رہے گی. ٹھہر ہے تو ٹھہر جاؤ، ایک ٹھیک ہے، توجہ ہے. جنہوں نے ابو بکر و عمر کو کافر کہا ان کو سپاہ صحابہ ہر حال میں، ہر قیمت پر، ہر سٹیج پر، ہر لمحے کھلے عام کافر کہتی رہے گی. معین قریشی صاحب، اگر پابندی لگانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایران سے آئی ہوئی اور لاہور اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے شیعہ کی طرف سے چھپی ہوئی ان کتابوں پر پابندی لگاؤ جن کتابوں میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کتابوں پر تم پابندی لگاؤ گے ہم تمہارا خیر مقدم کریں، اور اگر پابندی نہیں لگاؤ گے اور اس کے جواب میں ہم ریئیکشن کے طور پر ان کو کافر کہیں تو ہمیں روکو گے، ہم تمہارے ضابطہ اخلاق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اڑانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پہلے ان کتابوں کو چوراہوں میں آگ لگاؤ. یہ تمہیں پتا نہیں گلگت میں کیا ہوا چند دن پہلے، شیعہ کی گولی سے 7 سنیوں کو ذبح کیا گیا، 3 پولیس والے ذبح کیے گئے، اور جب وہاں کی انتظامیہ نے چھاپہ مارا 369 ہینڈ گرنیڈ امام باڑے سے برامد ہوئے، اور شیعہ کے عبادت خانے سے 369 ہینڈ گرنیڈ، اور وہ بڑے بڑے کئی بم اور بھی برامد ہوئے کہ جو بم پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں، وہ اسلحہ برامد ہوا. یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا،
یہ گلگت کے ہائی گلگت کے چیف کمشنر اور آئی جی کی پریس کانفرنس میں بات تسلیم کی گئی کہ وہاں جناب اتنی کلاشن کوفیں، سات کلاشن کوفیں اور اتنی گنے، اتنی مشین گنے، اتنے ہینڈ گرنے ایک اور شراب کی بوتلیں عبادت خانے سے برآمد ہوئی ہیں، اس کے بعد تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ایران پاکستان میں کیا کرانا چاہتا ہے، ایران پاکستان کے سنیوں کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا چکا اور خانہ فرہنگ ہائے ایران کی وساطت سے پاکستان کے شیعوں کو کروڑوں روپیہ ماہانہ مل رہا ہے جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اسلحہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، اگر حکومت نے اس بدماشی کو ختم نہ کیا تو سپاہ صحابہ بازوئے قوت سے اس بدماشی کو ختم کرے گی، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ابھی ہم نے ایسی کوئی پلاننگ نہیں بنائی، اور اگر اسی طرح خانہ فرہنگ ایران اسلحہ اور پیسہ تقسیم کرتا رہا تو پھر وہ وقت بھی آئے گا اس ملک میں جب پاکستان کا خانہ فرہنگ ایران بھی اور اس ملک کا اسلحہ بردار شیعہ اس ملک میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکے گا۔ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم عسکری قوت تشکیل دیں، اس پر مجبور نہ کرو سپاہ صحابہ کو کہ یہ بھی اپنی سپاہ کی بنیاد پر عسکری قوت بنائے اور تمہاری بدماشیوں اور تشدد کا جواب منظم کاروائیوں سے دے۔ ہمیں اس بات پر مجبور کرو گے، اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ یہ جھمبٹ ضلع اٹک میں ایک نوجوان صدیق عمر کو شیعہ نے ذبح کیا، اس کو بے گناہ شہید کیا، اور وہاں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا، وہاں کا مین ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ ہم شیعہ کی یہ بدماشی جو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ جھاٹلا میں گزشتہ دنوں ایک غیر قانونی جلوس شیعہ نکالنے لگے تھے جس پر انتظامیہ نے بر وقت اقدام کیا، اور اس کے بعد ہمارے کارکنوں پر دوسری جگہ مقدمہ جھوٹا بنا کر ان کو گرفتار کرا دیا۔ ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے، اور جو کچھ گلگت میں ہوا اس پر ہمیں بڑا افسوس ہے، اور گلگت کے واقعات کی اعلی سطح پر انکوائری کرائی جائے، اور جو افسران وہاں سستی اور غفلت کا شکار ہوئے ہیں اور جن شیعوں نے وہاں اسلحہ عام کیا ہے ان کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پہنچایا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیو، او نہیں، اٹھا کیوں لے، سامنے رہنے دیں، کوئی بات نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسی طرح مری کے اندر 8 اور 10 محرم کو جو واقعات پیش آئے ان کے تمام مقدمات فی الفور سپاہ صحابہ سے خارج کیے جائیں، اور جو انتقامی کاروائیوں کا مری کی انتظامیہ سپاہ صحابہ کو نشانہ بنا رہی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن میں سپاہ صحابہ پاکستان کے کسی شیعہ کو اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دے گی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دے گی اجازت؟ جہاں کوئی شیعہ کھڑا ہوگا سپاہ صحابہ اس شیعہ کو ناکام کرنے کی پوری جدوجہد کرے گی۔ کرنا چاہیے؟ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں جو الیکشن میں سپاہ صحابہ کے ہم خیال امیدواروں کی حمایت کریں گے۔ بل تو ہوں نویں اسمبلی نے کرنا ہے، بل لکھے منظور کرو کہ دیکھو معین قریشی کو کرانا منظور، وہ نعرہ لاؤن تو پہلو تو سوچ لیا کرو بھی لاؤن لگے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید کرو گے؟ سپاہ صحابہ کے ہم خیال امیدواروں کی حمایت کرو گے؟ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ سپاہ صحابہ کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما، سپاہ صحابہ کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.